اس موضوع کو شروع کریں گے اور پھر یہ سلسلہ آگے رمضان کے آخر تک چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہر بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ پروگرام آپ سنیں تو بڑے آرام اور خاموشی کے ساتھ اس پر غور کریں اور سن کر پھر اس پر عمل بھی کریں. تو اب ہم چلتے ہیں جناب محترم علامہ محمد انوار المصطفیٰ ہمدمی صاحب کی جانب جو کہ بیان فرمائیں گے انسانی تکریم و عزت کے حوالے سے. جناب علامہ صاحب
نحمده ونصلي ونسلم على سجدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات محترم, اللہ رب العزت نے انسانی وجود کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا اور اپنی بارگاہ سے عزت اور کرامت کا تاج انسان کے سر پر سجایا. اور خالق کائنات نے اس انسانی وجود کی عزت اور تکریم کو خود قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی مقدس سے بھی متعدد مقامات پر اس کی تاکید فرمائی ہے. اللہ پاک نے انسان کو جو اور بے شمار صلاحیتیں عطا کی, ان صلاحیتوں میں ایک اہم صلاحیت انسان کا بولنا ہے, انسان کا گفتگو کرنا ہے, انسان کا کلام کرنا ہے. اب خالق کائنات نے انسان کو یہ جو زبان عطا کی ہے, اس زبان کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں, تمہاری زندگیوں کا خیر اور تمہاری زندگیوں کا شر اسی زبان کے ساتھ وابستہ ہے. چاہو تو اس زبان سے تم اللہ کا قرب بھی پا سکتے ہو, اور اگر چاہو تو اسی زبان کو غلط استعمال کر کے اپنے مقام انسانیت سے گر بھی سکتے ہو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, تو انسان جو بھی کلام کرتا ہے اور جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, ہم نے کچھ محافظ اور نگران انسان پر مقرر کر رکھے ہیں کہ انسان کے اس جملے کو اور ایک ایک لفظ کو وہ لکھ لیتے, وہ نوٹ کر لیتے. اب وہ جملہ اگر اچھا ہو تو انسان کے حق میں چلا جاتا ہے, اور اگر برا ہو تو اس سے انسان کو اور انسان کی دنیا اور آخرت کو نقصان بھی پہنچتا ہے. خالق کائنات نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, کہ لوگوں یہ جو تم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو اور ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہو, ان سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے, ان سرگوشیوں کے اندر تمہاری کوئی بہتری نہیں ہے. ہاں الا من امر بصدقت, اگر وہ سرگوشی کسی صدقہ کے کام کے بارے میں ہو, کوئی شخص سرگوشی کے انداز میں کوئی صدقہ والی بات کرتا ہے, صدقہ دینے کی بات کرتا ہے, تو یہ سرگوشی اس کے حق میں بہتر ہے. او معروف, یا یہ کہ وہ سرگوشی میں نیکی کا حکم دیتا ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. او اصلاح بین الناس, یا اس سرگوشی کا تعلق لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ہے, تو ان تین صورتوں میں یہ سرگوشیاں, یہ کانوں میں باتیں کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور ان تین صورتوں سے ہٹ کر تم جو بھی سرگوشیاں کرو گے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. ایک اور مقام پر اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے کہ انما النجوى من الشیطان, کہ لوگوں یہ جو تم ایک دوسرے کے ساتھ چپکے چپکے ہولے ہولے کانوں میں باتیں کرتے ہو, یہ تو شیطانی عمل ہے, یہ شیطانی کام ہے, اس سے بچا کرو. حاضرین محترم, انسان کی زبان جو بھی لفظ بولتی ہے اس لفظ کا کہنے والے کے اپنے دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے. مثلا انسان جب گریہ زاری کرتا ہے اور نوحہ گری کے الفاظ ادا کرتا ہے, تو گریہ زاری کے دوران, رونے کے دوران انسان جو الفاظ, رقت آمیز الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, یہی الفاظ ایک خاص قسم کی کیفیت بن کر انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں, اور پھر یہی الفاظ اور ان الفاظ سے پیدا ہونے والی کیفیت آنسو بن کر انسان کی آنکھوں سے ٹھلک پڑتی ہے. اسی طرح جب الفاظ میں کسی حسین منظر کا بیان ہو رہا ہو, یا کوئی شخص اپنی کسی محبوب ہستی کا ذکر سن رہا ہو یا کر رہا ہو, تو دل پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. بیان اگر دردناک ہو تو دل بھی ایک خاص قسم کی درد کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا, وہ بیان اگر خوشگوار ہو تو دل بھی اپنے اندر ایک خوشگوار قسم کی تبدیلی محسوس کرتا. تو یہ امر بتاتا ہے کہ الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کی ہے. الفاظ اچھے ہوں گے تو تاثیر بھی اچھی ہوگی, الفاظ برے ہوں گے تو ان کی تاثیر بھی بری ہوگی. الفاظ بہتر ہوں گے, بھلائی والے ہوں گے, صدقہ والے ہوں گے, نیکی اور اصلاح بین الناس والے ہوں گے, تو ان کا اپنے دل پر بھی اور دوسرے سننے والوں کے دل پر بھی ایک خاص اچھا اثر مترتب ہوگا. یہی الفاظ اگر برے ہوں گے تو انسان کا اپنا دل بھی تباہ ہوتا ہے اور اس الفاظ کے غلط اثرات دوسرے کے دلوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں. انسان کی زبان جب برا قول نکالتی ہے اور انسان کوئی برا لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, تو اس کا پہلا اثر کہنے والے پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اس غلط جملے اور غلط لفظ کے سبب انسان کا دل تاریک ہو جاتا, اور بات اچھی ہو تو دل روشن ہو جاتا ہے, دل منور ہو جاتا, اور جھوٹ ہو, خلاف حقیقت ہو, تو کہنے والے کا اپنا دل اپنے جھوٹ سے اندھا ہو جاتا. انسان کا دل ایک آئینہ ہے, صاف صاف اور شفاف آئینہ, لیکن انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور مسلسل بولتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ کو ایک عادت کے طور پر, ایک وتیرہ کے طور پر اپنا لیتا ہے, تو اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر دل کا آئینہ دھندلا جاتا, پھر دل کا نور ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کا دل تاریک ہوتا چلا جاتا ہے. یہ برے قول کا برا نتیجہ انسان کے دل پر مترتب ہو رہا ہے. اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور خالق کائنات کی جو لعنت ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے دل کا نور ختم ہو جاتا اور اس کے اندر تاریکی بھر جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر تاریکی ہوتی ہے اور جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے, فساد ہی فساد ہوتا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا اور ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے, تو پھر اس شخص کی سوچ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ سوچ جب عمل کا روپ دھارتی ہے تو وہ عمل بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتا, پھر اس شخص کے خواب بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں. اور وہ شخص جو سچ کا دامن نہیں چھوڑتا, یہ سچ انسان کے اندر ایک نور پیدا کرتا, سچ کے الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ یہ اچھے الفاظ، یہ سچے الفاظ، یہ نور بن کر انسان کے دل میں اترتے ہیں اور انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں، جھوٹے کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں اور سچے کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، جب زبان بگڑتی ہے تو پہلا نتیجہ جو انسان کے وجود پر وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کا دل بھی بگڑ جاتا۔ زبان بگڑ جائے تو زبان بگڑنے سے دل بگڑ جاتا، اور دل بگڑ جائے تو انسان کا ایمان بگڑ جاتا۔ زبان فساد کا شکار ہو جائے تو دل فساد زدہ ہو جاتا، اور جب دل فساد زدہ ہو جائے تو ایمان میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان غلط راستے پر چل نکلے تو دل بھی غلط راستے پر چل نکلے گا، اور دل جب غلط راستوں پہ چل نکلے گا تو ایمان بھی انسان کے اندر سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں تمہارے جسموں کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، تمہارے سینوں کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اور وہ گوشت کا لوتھڑا اگر درست رہا تو سارے کا سارا تمہارا جسمانی نظام درست رہا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا تباہ ہو جاتا ہے، فساد زدہ ہو جاتا ہے، تو وہ فساد تمہارے پورے کے پورے جسم کے اندر، پوری کی پوری باڈی کے اندر وہ فساد کنورٹ ہو جاتا، پورے کے پورے جسم کے اندر وہ فساد منتقل ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین محترم، اس دل کا درست ہونا زبان کے درست ہونے کے تابع ہے۔ وہ شخص جس کی زبان درست ہو گئی اس کا دل بھی درست ہو گیا، جس کا دل درست ہو گیا اس کا ایمان بھی درست ہو گیا۔ زبان کے بگڑ جانے سے ظاہری نقصان تو انسان اٹھاتا ہی ہے، لیکن باطنی طور پر بھی انسان تباہ ہو جاتا۔ جب زبان بگڑ جاتی ہے تو ظاہری طور پر تو نقصان انسان کو، انسان کے وجود پر وارد ہوتا، لیکن ایک نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اپنے وجود کے اندر دراڑیں ڈال رہا ہوتا، جو اپنے وجود کے اندر ایمان کی بنیادوں اور ایمان کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہا ہوتا، اور یوں یہ تباہی انسان کی خارجی کائنات سے بھی انسان کے وجود پر اترتی ہے، اور ایک تباہی انسان کے وجود کے اندر سے بھی جنم لیتی ہے، پھر خارج بھی انسان کی ظاہری دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، پھر انسان کے اندر کی من کی دنیا بھی ویران ہو جاتی ہے، پھر من کی دنیا پر بھی ظلمتیں وارد ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر صرف باہر کا ماحول ناسازگار ہو، نامناسب اور مخالف ہو، صرف اگر ظاہر کا ماحول پریشان کن ہو، لیکن اندر کے موسم سرسبز ہوں، اندر کا نور سلامت ہو، تو خارجی کائنات کے اندر، باہر کی کائنات کے اندر، خارجی کائنات کے اندر ہونے والے نقصان انسان برداشت کر لیتا۔ باہر کے نقصان انسان کا کچھ نہیں بگاڑتے، اگر اندر کا نور سلامت ہے، اگر اندر کا ایمان سلامت ہے، ایمان بچا رہے، تو انسان کا وجود اس مشکلات کے اس تند و تیز ریلے کے اوپر، ریلے کے سامنے، پھر انسان ایک پہاڑ کی صورت کھڑا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ اور جب اندر کا نور ختم ہو جاتا ہے، ایمان اندر سے تباہ ہو جاتا ہے، تو حاضرین پھر انسان ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ہوتا ہے، پھر خارج کائنات پر آنے سے آنے والی تباہیاں پھر انسان کے ظاہر کو بھی شکست اور ریخت کا شکار کرتی ہیں، اور انسان کے وجود کے اندر بھی دڑانے ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایمان بچا رہے اور جب اندر بھی زوال آ جائے تو پھر انسان بچ کر کہاں جائے، کہاں پناہ ملے گی؟ اس لیے کہ وہ اندر کا نور جس کی گود میں انسان دنیا کے آلام سے تھک کر آرام پاتا تھا، جب خارجی ماحول سے پریشان ہوتا تھا تو اپنے اندر کے نور کی طرف پلٹتا تھا، اندر کے ایمان کی طرف پلٹتا تھا، اس نور اور ایمان کی گود میں انسان سر رکھ کر اسی طرح سکون پاتا تھا کہ جو سکون ماں کی گود میں انسان محسوس کرتا۔ لیکن وہ نور جب اندر کا نور بھی تباہ ہو جائے، یہ زبان جب اندر کے نور کو بھی ختم کر دے، تو انسان کا ظاہر بھی اجڑتا ہے، انسان کا باطن بھی اجڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی زبان میں ان لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولو قولا سدیدا، اور صاف ستھرا اور سیدھا قول کہا کرو، اور ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم ایک دوسرے کا بھائی دوسرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو قرآن مجید میں اس غیبت کو اور زبان کے برے استعمال کو خالق کائنات اپنے دوسرے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دے رہا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگو یہ جو تمہاری نجوا ہے، یہ جو کانا پھوسی ہے، یہ تم سرگوشیاں کرتے ہو ایک دوسرے کے کانوں کے اندر، اس میں تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ وہ سرگوشیاں ہیں کہ جو زہر کی طرح تمہارے اپنے دل کے اندر اثر ڈال دیتی ہیں اور تمہارا اپنا نقصان کر دیتی ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح حاسد کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور یہی حسد اس انسان کے وجود کو بھی کھاتا رہتا ہے اور اس کی نیکیوں کو بھی کھاتا رہتا. اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے وجود کو بھی کھاتی ہے. جہاں انسان کے وجود کو ختم کرتی ہے وہاں یہی حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو بھی اسی طرح جلا دیتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. حاضرین محترم، اسی طرح زبان ہے کہ یہ زبان بھی انسان کو اندر سے ختم کر دیتی. زبان اچھی ہو، پازیٹو راستے پہ چل رہی ہو تو اندر کا نور انسان کے اندر جو ہے وہ روز افزوں ہوتا ہے. انسان کا نور اندر سے ترقی پا کر انسان کا ظاہر اور باطن منور بناتا ہے. یہی زبان اگر بگڑ جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان یہ لوگوں تمہیں جہنم کے گڑوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا جسے زبان کہا جاتا ہے، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے اور اسی کے اندر تمہاری برائی اور تمہارا شر بھی اسی کے اندر پوشیدہ. اس لیے زبان کو کنٹرول رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ایک ایک لفظ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان کہتا ہے بولتا ہے اس کا لکھا جاتا ہے اور لکھنے والے ہم نے انسان پر مقرر کر رکھے ہیں. ادھر اچھا یا برا جملہ بولا ادھر وہ لکھ دیا گیا. اب جب لکھا گیا، جب ریکارڈ میں وہ چیز آ گئی تو اس وقت تک وہ ریکارڈ کیسے بھولے گا؟ جب تک اگر قول اچھا ہو تو اچھا اچھے انجام سے اس کو ہمکنار نہ کر دیا جائے، اور اگر وہ قول برا ہے تو جب تک انسان کو اس کی سزا نہ دے دی جائے. اس لیے آپ کا یہ دوسرا ارشاد فرماتا ہے کہ من سمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. لوگوں اس زبان کو کنٹرول کرو. بار بار متعدد مقامات پر آپ کے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی اجتماع میں حضور نے فرمایا کہ من سمت نجا، بس جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. ایک مقام پر صحابہ نے پوچھا حضور کون سا عمل بہتر ہے؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں نے اپنی زبان مقدس صحابہ کو دکھائی اور اس زبان مقدس پر انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر خاموشی ہے اور گوشت کے اس چھوٹے سے لوتھڑے کو اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اسی طرح آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی اکثر خطائیں ان کی زبان میں پوشیدہ ہوتی. ایک مقام پر صحابہ سے آقا نے فرمایا کہ صحابیو، کیا میں تمہیں کوئی آسان عبادت نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آسان عبادت، ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا کہ سب سے آسان عبادت خاموشی ہے. جو شخص شر کو روکنے کے لیے اور اس عمر کے پیش نظر کہ کہیں زبان سے غلط جملہ نہ نکل جائے جو کسی کے تکلیف کا سبب بن جائے، جو شخص یہ سوچ کر اپنی زبان کو کنٹرول میں اپنے قابو میں رکھتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ خاموش رہنا بھی اللہ کے حضور عبادت میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو میں آخرت کا ایمان رکھتا ہے، بس یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر وہ خاموش رہے. اور اسی طرح آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو خاموش دیکھو کہ وہ خاموش ہے، چپ چپ ہے، سنجیدہ ہے، تو اس کے قریب آؤ، اس کی قربت حاصل کرو، اس سے محبت کرو. اس لیے کہ وہ شخص جو خاموش ہے، سنجیدہ ہے، وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوگا. اللہ نے حکمت کا نور اس کے دل کے اندر اتار رکھا ہے. یہ وہ زبان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں کنکریاں رکھ لیا کرتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ حضور اپنا منہ، اپنا دہن اقدس آپ نے کنکریوں سے بھر لیا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی منہ کے اندر ایک زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ زبان راہ راست سے ہٹ جائے اور لوگوں کی تکلیف کا سبب بن جائے، بس میں اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے بولنا ہی نہ پڑے، بولنا چاہوں بھی تو میں بول نہ سکوں. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں عبادتیں 10 ہیں، 9 عبادتیں خاموشی کے اندر ہیں اور ایک عبادت، 9 عبادتیں خاموشی کے اندر اور ایک عبادت لوگوں کی فضول مجلسوں میں بیٹھنے، ایک عبادت فضول مجلسوں سے بچنے میں ہے، فضول مجلسوں سے احتراز کرنے میں ہے، ان فضول مجلسوں سے گریز کرنے میں ہے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تھے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابیوں سنو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے اندر ایک جنتی آئے گا، ایک شخص آئے گا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو لازم کر دیا ہے، جس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. چند لمحے گزرے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. لوگوں نے انہیں مبارکباد دی، صحابہ نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تجھے تو زبان مقدس نے جنتی، مصطفیٰ کی زبان مقدس نے جنتی قرار دے دیا ہے. اور ان سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب آپ دنیا کے اندر جنت کی بشارت پا رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی زبان مقدس سے جنت کی بشارت پا رہے ہیں، خوشخبری پا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں دو کام کرتا ہوں، ایک کام تو وہ کہ جس چیز کے ساتھ میرا تعلق نہ ہو اس چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا ہی نہیں، جس چیز کے ساتھ جو مجھ سے متعلق ہی نہیں، جس چیز کا مجھ سے واسطہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، میں اس چیز کی کریت میں نہیں پڑتا، اس کے تجسس میں نہیں پڑتا، اس چیز کی یعنی اس کی یعنی بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا میری ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کا میرے وجود میری ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اور صحابیوں اور میرے بھائیوں، میرا وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہوتا میں اس چیز کی کریز میں نہیں پڑتا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ میں کسی کی بدخواہی نہیں کرتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں جس کا سوچتا ہوں بھلا سوچتا ہوں، جس کے لیے سوچتا ہوں اچھا سوچتا ہوں۔ اب حاضرین محترم، ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ جب چاہے کسی کی پگڑی اچھال دیں، ایک معمولی سی بات ہے جس کا ہمارے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، بس ایک سرا ہاتھ آ گیا، بس آگے دوسرا سرا بنانے کی فکر میں ہم جت جاتے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس بات کو پورے شہر کے اندر اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ دیا جاتا، جب تک اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کو، اس کی پگڑی کو بھرے بازار کے اندر جب تک اچھال نہیں دیا جاتا۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ اور حاضرین محترم، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ لوگوں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی تمہیں خبر بھی نہیں، جس کی تمہیں حقیقت حال کی خبر نہیں، تم جانتے نہیں کہ ایکچوئل معاملہ کیا ہے، ایکچوئل واقعہ کیا ہے، اصل صورت حال کیا ہے، سچویشن کیا ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ صرف یہ ہے کہ تمہارا علم کا منبع کیا ہے، تم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا اس بات کا، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے فلاں نے بتایا ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی مجھے فلاں نے بتایا ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی مجھے فلاں نے بتایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں، تم اس چیز کی کریز میں کیوں پڑے ہوئے ہو، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو، اس کو کیوں اچھاڑ رہے ہو، اور سنو، یہ جو زبان تم استعمال کر رہے ہو اس زبان سے بھی پوچھا جائے گا، اور یہ جو تمہارے کان ہیں ان کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اے آنکھوں، یہ شخص جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور جو چیز شہر میں اچھاڑ رہا ہے، اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کو، جس عمر کو اچھاڑ رہا ہے، اے آنکھوں کیا تم نے وہ کام دیکھا تھا؟ آنکھیں کہیں گی مولا ہم نے تو نہیں دیکھا تھا۔ پھر اللہ پاک انسان کا گرہان پکڑے گا اور پوچھے گا، فرمائے گا کہ اے بندے بتا، تیری آنکھ کہہ رہی ہے میں نے وہ کام دیکھا نہ تھا، مگر تو وہ لوگوں میں چرچا کرتا رہا، اپنی رائے سے، اپنے خیال اور تصور سے لوگوں میں تشہیر کرتا رہا۔ اللہ پاک کانوں سے پوچھے گا کہ کانوں تم نے وہ بات براہ راست سنی تھی؟ کان کہیں گے مولا ہم نے تو نہیں سنی تھی، ہم نے تو براہ راست وہ بات سنی نہیں تھی۔ اللہ پاک اس شخص کا گرہان پکڑے گا اور غضب کو جلال میں فرمائے گا کہ بول میرے بندے، تیرے کان بھی سننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ بات جس کا تو ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا اس کا تیری آنکھوں نے بھی انکار کر دیا ہے، تیرے کانوں نے بھی انکار کر دیا، بتا وہ کس بنیاد پر تو اس بات کو پھیلاتا رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کی تمہیں خبر نہیں، لوگو مت اس کے پیچھے پڑو، تمہاری آنکھوں کو بھی اس سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری زبانوں سے بھی سوال کیا جائے گا، اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، پھر تمہارے دلوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری عقل اور دانش کو بھی ہم اپنی گرفت میں لیں گے، پکڑ میں لائیں گے، پھر سب سے ایک ایک رمے سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور ادھر سے انکار ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے کہ بتا میرے بندے، تو جس زبان سے، جس کانوں سے، جس زبان سے تو بات کرتا رہا، اور جس کان سے صرف یہ کہ دوسروں نے کہا اور سن سن کر بتا باتیں بیان کرتا رہا، اب اس کا صلہ یہ ہے کہ چل اٹھا کر تجھ کو ہم جہنم کے اندر پھینک رہے ہیں، اٹھا کر ہم تجھ کو اپنے غصب اور جلال کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ حاضرین محترم، حدیث پاک آقا فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، حج بھی کرتا رہا، زکات بھی دیتا رہا، نوافل بھی پڑھتا رہا، مساجد کی خدمت بھی کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، ہر نیک کام کرتا رہا، لیکن زندگی کے آخری ایام کے اندر جب موت قریب آنے لگتی ہے، جب موت کے دن قریب آنے لگتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا ہے، زندگی کے آخری ایام میں ایک جملہ غلط بول دیتا ہے، اللہ پاک اس ایک غلط جملے کے سبب اللہ رب العزت اس شخص کی ساری زندگی کی نیکیاں ختم کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیتا۔ اور حدیث پاک میں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، ساری زندگی بدکاری میں مبتلا رہتا ہے، ساری زندگی معصیت میں مبتلا رہتا ہے، لیکن زندگی کے آخری ایام کے اندر کوئی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو وہ بات پسند آ جاتی ہے، اللہ کو اس وہ بات ایسی محبوب ہو جاتی ہے، وہ بات پسند آ جاتی ہے کہ زندگی بھر کے سارے کے سارے گناہوں پہ پانی پھیر کر اس ایک سچے اور اچھے قول اور اس نیک قول کے سبب خالق کائنات اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ زبان انسان کے لیے خیر کا باعث ہے، انسان کے لیے شر کا بھی باعث ہے۔ حاضرین محترم، یہ مسلمان کی عزت و آبرو جس کو اچھالنا ہم ایک لمحے کا کھیل سمجھتے ہیں، یہ مسلمان کی عزت کی دستار جو خدا نے اس کے وجود پر اس کے سر پر رکھی ہے، جس کو اچھالنا ہم ایک لمحے کا کھیل سمجھتے ہیں، یہ عزت و آبرو کو معمولی چیز نہیں ہے۔ کائنات کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبے سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ کعبے بے شک تو اللہ کا گھر ہے، تو بیت اللہ ہے، تو کعبہ ہے، بڑا محترم ہے، اور اللہ کے ہاں تیری عزت تیری تقریر بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری امت کے مرد مومن کی عزت اور آبرو تجھ سے زیادہ خدا کے ہاں مقرم ہے، میری امت کے مرد مومن کی آبرو اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ ہے، اس کے خون کی آبرو، اس کی عزت کی آبرو، اس کی عزت اور اس کے خون کی آبرو اور اس کے مال کی آبرو اللہ رب العزت کے ہاں تجھ سے بھی، اے کعبے، اے دنیا کے کعبے، اللہ کے ہاں تیری عزت سے بھی میرے مومن کی عزت زیادہ ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ایک بندے دا دل نہ ٹاوی رب دلاں وچ رہندا۔ حاضر محترم، یہ غیبت جسے ہم دوسروں کی عزت تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس امر کے بارے میں بتایا کہ خبردار رک جاؤ، یہ وہ عمل ہے کہ جیسا تم یہ یوں سمجھو کہ جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ حاضر محترم، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اگر ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے ذلت کو کیوں پسند کریں؟ اپنے لیے اگر آرام پسند کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کو بے آرام کیوں کریں؟ اپنے سارے حق لینا چاہتے ہیں مگر دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹیں سجانا چاہتے ہیں، دوسروں کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیتے ہیں، اپنے لیے عزت کے خطاب چاہتے ہیں اور دوسروں کی کرتے ہیں، اپنے عیبوں کی پردہ پوشی چاہتے ہیں مگر دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے پھرتے ہیں، یہ ایمان نہیں، یہ مسلمانی نہیں، اور یہ ایمان کی خیرت اور حمیت کا تقاضا نہیں ہے۔ آقا دو جائیں شاعت ماتے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی عزت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ چھوٹے پر رحم نہ کرنے والا اور اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرنے والا میری امت سے خارج ہے، فلیس منا، جاؤ میں اس کو اپنی امت سے خارج کر رہا ہوں۔ جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے عزت نہیں کرتا، جو سفید بالوں کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے سے چھوٹے لوگوں پر رحم نہیں کرتا، دست شفقت نہیں رکھتا، آقا فرماتے ہیں کہ فلیس منا، وہ شخص سمجھ لے کہ اس کو میں اپنی امت سے خارج کر رہا ہوں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب چھوٹوں سے شفقت اس لیے بھی کی جائے، بزرگ کہتے ہیں کہ چھوٹوں سے پیار اس لیے کرو، اس پوائنٹ آف ویو سے کرو کہ ان کے گناہ کم ہیں، اور جو عمر سے بڑے ہوں ان کا ادب اور احترام اور ان سے محبت اس پوائنٹ آف ویو سے کرو کہ کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے اس لیے ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ اب بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نیکیوں پہ نظر رکھتے ہیں اور دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اپنی نیکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے اعمال حسنہ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میں تو بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں نے کبھی یعنی نماز باجماعت نہیں ترکی، میں وہ ہوں کہ صبح اٹھتا ہوں، اذان سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں، پھر اذان کہتا ہوں، پھر نمازیں پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، چاشت پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، پھر ساری کی ساری عبادتیں، نوافل، صدقات ادا کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، سارے امور نیکیوں کے سر انجام دیتا ہوں۔ لیکن جب انسان کی نگاہ ان نیکیوں کی طرف رہے اور دوسروں کی برائیوں پر رہے تو خالق کائنات اس متکبر شخص کی ساری عبادتوں کو رد کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے حضور وہ انکساری کرنے والا وہ شخص کہ جس کی نگاہ اپنی نیکیوں پر نہیں ہوتی بلکہ اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے، اپنے عیبوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے کے لیے توبہ کے دروازے بھی کھولتا ہے اور اللہ پاک اس پر کرم بھی فرماتا ہے، اس پر شفقت بھی فرماتا ہے۔ حاضر محترم، یہ پردہ پوشی اور یہ اس امر کا یہ سبق دے رہی ہے کہ حاضرین اپنے اعمال پہ، اپنی برائیوں پہ نظر رکھو اور دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھا کرو۔ جب انسان اپنی برائیوں پہ نظر رکھتا ہے اور دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ انسان سنبھلا رہتا ہے۔ بگاڑ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب اپنی برائیاں نظروں سے محو ہو جاتی ہیں اور دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں، جب اپنی آنکھ کا شاطیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا بال بھی دور سے پڑا ہوا نظر آ جائے، بگاڑ، تباہی، بربادی اور ہلاکت بس یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ حاضر محترم، جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے تو انسان محسوس محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر جس کے اندر میں عیب ڈھونڈتا رہا, عیب تلاش کرتا رہا, اس کے اندر اگر 10 برائیاں ہیں تو میرے اندر 100 برائیاں ہیں. انسان اپنے گریبان کے اندر, اپنے من کے اندر جھانکے تو انسان خود کو بھی سب سے بڑا عیب دار جو ہے وہ تصور کرے گا. حاضر محترم, یہ پردہ پوشی اللہ رب العزت کی سنت ہے. دوسروں کی عزت کا احترام, دوسروں کی تکریم کا احترام, انتقادوں کی تقبیل کرنا, یہ اللہ کی سنت ہے. اور خالق کائنات وہ اس کا ایک نام ہی ستار ہے. اللہ رب العزت پردے ڈالنے والا ہے, یوں کے پردے ڈالنے والا ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بار قحط پڑ گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اگر بارش لینی ہے, بارش چاہتے ہو تو آؤ فلاں مقام پر چل کر دعا کرو, دعا استسقاء, نماز استسقاء ادا کرو, دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نماز استسقاء کے لیے گئے, بارش دعا مانگی, نماز ادا کی, دعا مانگی, لیکن جو تھوڑے بہت بادل تھے وہ بھی ختم ہو گئے. آواز آئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, عرض کی رب کائنات, یہ ہم نے بارش کے لیے دعا مانگی تھی رب مولا, یہ جو تھوڑے بہت بادل تھے وہ بھی غائب ہو گئے. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی, فرمایا کہ اے موسیٰ, تیری اس قوم کے اندر ایک ایسا بدکار شخص ہے, ایک ایسا گناہگار شخص ہے کہ جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا, 40 سال سے مسلسل میرے گناہ کر رہا ہے, 40 سال سے مسلسل میری نیکی کے راستے پر نہیں آ رہا بلکہ معصیت میں مبتلا ہے, اور اس ایک شخص کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج پوری بنی اسرائیل کی قوم پر بارش کا سلسلہ بند ہو گیا ہے, اور وہ تم نے دعا مانگی میں بارش برسا دیتا, تم نے نماز ادا کی میں بارش برسا دیتا, لیکن وہ گناہگار شخص تیری اس قوم کے اندر, تیری اس اجتماع کے اندر موجود ہے, اس ایک کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج پوری بنی اسرائیل پر بارش کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. خالق کائنات کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ لوگوں, اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ایک شخص ہے جو اتنا گناہگار ہے, اتنا بڑا بدکار ہے کہ 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا, اس ایک کے گناہوں کی نحوست سے خالق کائنات نے ہم پر بارش کا سلسلہ بند کر دیا. وہ کون ہے؟ کھڑا ہو جائے, میں پوچھتا ہوں, کھڑا ہو جائے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ شخص اپنے حال سے واقف تھا, گریباں میں منہ دے لیا اور آنسو آنکھوں میں آ گئے اور رو کر کہنے لگا, رب کائنات میں اپنے حال سے واقف ہوں, تو بھی میرے حال سے واقف ہے. مولا وقت کا پیغمبر مجھے آواز دے رہا ہے, اگر میں اس قوم کے اندر کھڑا ہو گیا تو رب کائنات پھر میں شرمندہ ہو جاؤں گا, پھر میں کس قوم کی کس منہ کے ساتھ اس قوم کے اندر عزت کے ساتھ جی سکوں گا؟ رب کائنات تو گواہ ہو جا, میں وعدہ کرتا ہوں ایک لمحے میں زندگی بھر کے سارے گناہوں سے توبہ کر کے تیرا نیک بندہ بننے کا وعدہ کرتا ہوں. ادھر وعدہ کیا, ادھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بادلوں آؤ, اب بجتوے ہو کر جمع ہو کر بنی اسرائیل پر چھم چھم برس جاؤ. ابر رحمت برسنے لگا, بارش ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں آواز دی, خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف نگاہ اٹھائی, عرض کی, رب کائنات اب بارش کیوں آئی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ, بارش رکی تھی اسی گناہگار کی وجہ سے تھی, بارش ہو بھی اسی کی وجہ سے رہی, بارش ہو بھی اسی کی وجہ سے رہی ہے. عرض کی, رب کائنات وہ کون ہے؟ وہ بندہ, جو جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جو اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, عرض کی, رب کائنات وہ کون ہے؟ مجھے دکھا تو صحیح وہ بندہ کون ہے, میں دیکھوں تو صحیح. اللہ پاک کی رحمت مسکرائی اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, 40 برس سے وہ بندہ میری راہ میں گناہ کرتا رہا, وہ بندہ زندگی کے اندر معصیت میں مبتلا رہا, گناہ کرتا رہا, نافرمانی میں مبتلا رہا, 40 سال تک گناہ پہ گناہ کرتا رہا, میں نے 40 سال تک اس کا پردہ نہیں کھولا, اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے, اب پردہ کیوں کھولوں؟ اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا, ابھی چند لمحے اس نے توبہ کر لی, 40 برس تک مسلسل گناہ کرتا رہا, 40 برس تک مسلسل عیب میں مبتلا رہا, معصیت میں مبتلا رہا, دن رات میری بارگاہ سے بھاگا رہا, میرے راستے سے بھاگا رہا, دن رات بغاوت کا مرتکب رہا, سرکشی کا مرتکب رہا, 40 برس تک میں نے اس کا پردہ نہیں کھولا, اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے, اب پردہ کیوں کھولوں؟ میں تو ستار العیوب ہوں, جب اپنی راہ سے بھاگنے والے کا پردہ نہیں کھولتا تو اپنی طرف آنے والے کا پردہ کیوں کھولوں گا؟ اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالتا ہوں. حاضرین محترم, یہ پردہ ڈالنا یہ اللہ کی سنت ہے. اور آقا فرماتا ہے کہ من ساتر مسلمان ساتر اللہ یوم القیامہ, کہ جس نے مسلمان کے کسی عیب کو دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈالا, رب کائنات قیامت کے روز اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. حاضرین محترم, آئیے دوسروں کی عزت کو سمجھیں, دوسروں کی تکریم کو سمجھیں. اور آقا فرماتا کہ جس نے اپنے بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا, اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کی سختی کو ختم فرما دے گا. حاضرین محترم, یہ حقوق العباد کی بنیاد یہ تصور ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس تصور سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں احترام انسانیت کے تمام تر تقاضوں اور پردہ پوشی کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ
المبین.
نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی جل امی جی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان معاشرے میں امن کی اہمیت اور تقاضے ہیں. حاضرین، ہمارا آج کا ایک نہایت اہم مسئلہ وہ ہمارا ہر سطح پر آپس کا انتشار اور افتراق ہے. اور کوئی معاشرہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا اور اپنی کامیابی کے مدارج طے نہیں کر سکتا جب تک ہر سو امن اور امان کے پھریرے نہ لہرا رہے ہوں، جب تک قدم قدم پر ہم کو اطمینان اور سکون کی فضا اور ماحول مہیا نہ ہو. اور یہ امن کی فضا، سکون کی فضا اور افتراق اور انتشار کا خاتمہ بھی انسانی عزت اور عظمت کے بنیادی تصور کو سمجھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہماری گفتگو کا عنوان انسانی عظمت کا تصور تھا، اور آج بھی یہ گفتگو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو ہم آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک نہایت اہم سورہ، سورۃ الحجرات کے اندر امن کی وہ تمام صورتیں اور تقاضے بیان فرما دیے جو کسی سوسائٹی کو پرامن ماحول مہیا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. وہ عظیم تصورات کے جن سے انسان کی عظمت کا تصور ابھرتا ہے اور جن پر عمل کرنے سے امن اور سکون کی فضا ہمیں مہیا ہوتی ہے. یہ انسانی عظمت کے تصور کو تسلیم کرنا چونکہ حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور بنیادی نقطہ ہے، اس لیے حقوق پر باقاعدہ گفتگو سے پہلے ہم ان تصورات کو بیان کریں گے کہ جو نظام حقوق کی بنیاد ہوتے ہیں. خالق کائنات نے اس سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی، کوئی شریر آدمی، شر پسند آدمی تمہارے پاس خبر لائے، یعنی ایسی خبر کہ جس میں کسی کی شکایت ہو، تو بغیر تحقیق کے اس پر عمل نہ کیا کرو، بلکہ اگر عمل کرنا مقصود ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو
نادانی سے اور اپنی لا علمی کی بنا پر کوئی نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر تم کو پچھتانا پڑے۔ حضرین، ہر سوسائٹی کے اندر ایسے شر پسند، شریر اور فاسق و فاجر لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کا محبوب مشغلہ افواہیں پھیلانا ہوتا ہے۔ ایسی افواہیں بعض اوقات خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں اور کبھی پورے کے پورے قبیلوں اور قوموں کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں بڑی سختی کے ساتھ اہل اسلام کو یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ خبردار، اگر کوئی شریر آدمی، کوئی فاسق و فاجر اور بدکار شخص تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے آئے تو اس خبر کو فوراً قبول نہ کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ذاتی غرض اور مفاد کو پورا کرنا چاہتا ہو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بارے غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلانا چاہتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی اور فاسق و فاجر کا ہاتھ ہو جو اس جھوٹی خبر سے تمہیں مشتعل کر کے اپنے غلط اور مذموم مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے تم اس خبر پر فوری مشتعل نہ ہو جاؤ، بلکہ پہلے اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی انویسٹیگیشن کے کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کی بعد میں تم کو شرمندگی ہو، پھر ندامت اور شرمندگی کا سامنا تم کو کرنا پڑ جائے۔ حاضرین، ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہم تک پہنچتی ہے کہ جس کا تعلق ہماری ذات سے ہو، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، تو ہم فوری طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں اور کاروائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ امام ابوبکر جساس رحمت اللہ علیہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وَمُقْتَضَى الْآيَاتِ اِجَابُ تَصَبُّتِ فِي خَبْرِ الْفَاسِقِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَقْدَامِ۔ یعنی اس آیہ کریمہ کا مقتضا یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ فاسق و فاجر اور بردکار اور شریر شخص کی خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے، اس سے پہلے کہ کوئی قدم اٹھایا جائے، کوئی کارروائی کی جائے۔ جب تک حقیقت حال پوری طرح واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک اس خبر پر عمل کرنا ممنوع ہے۔ اور یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم ندامت میں مبتلا ہو جاؤ، بعد میں کوئی عمل کر بیٹھو ایسا کہ بعد میں تم کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، اس ندامت کے حوالے سے امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ندامت یعنی شرمندگی ایک خاص قسم کے غم کو کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان ایسی بات پر غم زدہ ہو جس کا اس سے ارتکاب ہو گیا ہو اور انسان پر یہ احساس غالب ہو جائے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، اور کاش اس کی جھوٹی بات میں آ کر میں نے اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا۔ اگر ہم اپنے معاملات میں غور کریں تو یہ کاش کا لفظ ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ اور چپکا ہوا نظر آتا کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بہت سے اقدام ایسے ہوتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا، اور بلا وجہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہم نے اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں اس کا سد باب کرتا اور ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسی خبر مل جائے تو خبردار بغیر تحقیق اور تفتیش کے ایک قدم بھی اپنی سوچ کو آگے مت بڑھاؤ، تاکہ اس سے معاشرے کا بھی امن برقرار رہے اور تمہارے خاندانوں، گروہوں اور گھروں کا امن بھی اس سے وابستہ ہے۔ اگلی آیات کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو، یعنی جھگڑے کی بنیاد ختم کر کے ان کی لڑائی کو رفع کر دو، لڑائی ختم کروا دو، پھر اگر اصلاح کی کوشش کے بعد بھی، اصلاح کی تمام تر ایفرٹس کے بعد بھی اگر ایک گروہ دوسرے سے زیادتی کرتا ہے اور دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور لڑائی بند نہیں کرتا، تو پس اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا، حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ گروہ، زیادتی کرنے والا گروہ، خدا کے حکم یعنی امن کی طرف رجوع کر لے اور امن کی طرف پلٹ آئے، تو پس ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو، ان کی صلح کروا دو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا. اور مسلمان یہ تو آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یہ آیات کریمہ کا ترجمہ تھا اور اس کا مفہوم تھا. حاضرین، یہ جو فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى کا لفظ استعمال کیا گیا، فَإِن بَغَتْ، کہ اگر ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کا عمل سر انجام دیتا ہے اور دونوں صلح کے باوجود اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، یہ جو بغت کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے بارے میں عرض ہے کہ یہ لفظ بغیم سے بنا ہے، اور جس کا معنی ہے کہ کسی حق کے بغیر برتری کا خواہاں ہونا، کسی حق کے بغیر اپنے آپ کو، اپنی آپ کی حاکمیت کو تسلیم کروانا، اور یہی چیز ظلم کہلاتی ہے. ظلم کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا کہ جہاں وہ چیز رکھی نہ جائے، اور کسی چیز کا ایسا، کسی شخص کا ایسا حق طلب کرنا کہ جو اس کا حق نہ ہو، یہی چیز ظلم کہلاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں باہمی فتنے اور فساد کو رفع کرنے کا اصول ہمیں عطا کیا. اور ارشاد ہے کہ اگر ایسا ہو کہ مومنین کے اندر جنگ و جدال کسی کا فکر پیدا ہو جائے، اگر فتنہ اور فساد کی آگ بھڑک اٹھے، تو قطع نظر اس کے کہ لڑنے والوں کی تعداد کثیر ہے یا کم ہے، اور قطع نظر اس کے کہ وہ اختلاف دو خاندانوں میں ہے یا انفرادی طور پر کچھ لوگوں کے درمیان ہے، وہ اختلاف چاہے دو گھروں میں ہو، چاہے دو افراد میں ہو، چاہے دو قبیلوں کے اندر ہو، ان تمام صورتوں میں دوسرے مسلمانوں کو محض تماشائی بن کر رہنے کی اجازت اسلام ہرگز عطا نہیں کرتا. کہ ادھر بھائیوں میں اختلاف اور فساد جنم لے رہا ہو اور ادھر تم چپ بیٹھے تماشا دیکھتے رہو، بلکہ جلتی پر تیز خاندانوں میں بھڑکی ہو، چاہے دو گھروں میں ہو، چاہے دو قبیلوں میں ہو، کسی بھی سطح پر ہو. اور اس صورتحال میں ولتکم منکم امتین یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس صورتحال میں بھی تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا رہے، جو لوگوں کو نیکی طرف بلاتا رہے، ویامرون بالمعروف، اور انہیں نیکی کا حکم کرتا رہے، وینہون عن المنکر، اور ان کو برائی سے اور بدی سے اور شر سے ان کو روکتا رہے. مگر آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، اور میں نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ اس دنیا کی، اس موجودہ سماجی صورتحال کو، کہ اس دنیا کا مزاج اب کیا ہو گیا ہے کہ اب تو درکار ہے یہاں روز تماشا ہم کو، اب تو درکار ہے یہاں روز تماشا ہم کو، اب کہاں لوگ لگی آگ بجھانے والے، اب تو خوش ہوتی ہے زخموں کو جگا کر دنیا، مر گئے پیار کے وہ پھول کھلانے والے. حاضرین، جب ایسی مخاصمت اور اختلاف کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو پھر اسلام کی اور قرآن کی آواز اور پیغام کا تقاضا ہوتا ہے کہ پھر امن و امان کے قائم کرنے اور صلح و اتحاد کے لیے یہ لوگ پھر ان جھگڑوں کو تماشا کی صورت میں مت دیکھیں، پھر یہ تماشا دیکھنے کی بجائے محبت، امن اور پیار کے پیکر بن کر نکل آؤ، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو جب تک محبت اور امن کا جھنڈا چار دانگے عالم میں لہرا نہیں جاتا، جب تک پیار کا جھنڈا تمہارے معاشرے میں لہرا نہیں جاتا، جب تک تمہاری گلیاں، جب تک تمہارے گھر، جب تک تمہارے مراکز، جب تک تمہارے تمام تر مقامات، کاروباری مراکز، جب تک تمہارے تمام امور پرسکون ماحول میں نہیں آ جاتے، اس وقت تک تمہیں بھی چین سے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور حاضرین محترم، یہ امر طے ہے کہ جہاں جھگڑے ہوتے ہوں، جہاں دنگا فساد ہوتا ہو، ان جھگڑوں کی جگہ سے، ان جھگڑوں کی وجہ سے اللہ پاک اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. خالق کائنات نے وہ کرم کی چادر جو اس امت پر تانی ہوتی ہے، وہ رحمت کی چادر، جو فضل کی چادر، جو اللہ رب العزت کے محبوب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سروں پر اللہ نے تانی ہوتی ہے، ان جھگڑوں کے سبب سے خالق کائنات اس رحمتوں کی چادر کو اٹھا لیتا. جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اے ایمان والو وہ وقت یاد کرو, وہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم باہمی دشمن تھے, جب تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, دنگا اور فساد کی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, بس اس مخاصمت کے ماحول میں, دنگے فساد کے ماحول میں اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور پس تم, یہ قرآن مجید ہے, اللہ پاک اہل ایمان کو اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا کرنے کے بعد ان کی پہلی صورتحال کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اور ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو نا اختلافی کی صورت, وہ جو اختلاف کی صورت تھی, نا اتفاقی کی صورت تھی تمہارے درمیان, ہم نے اس کو اٹھا دیا, اور ہمارا اس نا اتفاقی کی صورت کو اٹھانا یہ تم پر اپنی رحمت نہیں تو اور کیا ہے, یہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دینا یہ ہماری نعمت نہیں تو اور کیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ تم بے نعمت ہی اخوانا, پس اللہ کے, اللہ کی رحمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم آپس کے ان جھگڑوں کی بدولت سن لو کہ آگ کے گھروں پر کھڑے تھے, ہلاکت, بربادی, تباہی, اور تم اپنی موت کے گھروں پر کھڑے تھے, تم نارے جہنم کے گھروں پر کھڑے تھے, بس خالق کائنات نے تم کو اپنے کرم سے بچا دیا. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, پس اللہ نے تم کو جہنم کی اس آگ سے, اس تباہی بربادی سے بچا لیا. تو یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ محبت کی نعمت انسان کو جہنم سے بچاتی ہے. یہ محبت, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اور جہاں الفت اور محبت نہ رہے وہاں لعنت برستی ہے, وہاں عذاب آتا ہے, وہاں دنگا و فساد ہوتا ہے, وہاں خون ریزی ہوتی ہے, وہاں انسان عزت کی تذلیل ہوتی ہے. اگر ایسی صورت حال ہو تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر دو قسم کے اصول عطا کر رہا, خالق کائنات اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اور اس صورتحال سے لوگوں کے اپنے وجود کو اپنا آپ نکالنے کے لیے خالق کائنات ہمیں لاح عمل عطا کر رہا ہے. اور وہ لاح عمل یہ ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا لو, دونوں فریقوں کے درمیان صلح کرا دو, ان کے درمیان محبت کی فضا پیدا کر دو. اور اگر صلح کرانے کے باوجود ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرتا ہے, صلح کے باوجود, صلح کے معاہدے پر قائم نہیں رہتا, تو پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, کہ وہ ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہونے والا وہ فرد ہو یا گروہ ہو جو ظلم سے باز نہیں آ رہا, باوجود اس کے کہ دونوں گروہ میں صلح ہو گئی, اور صلح کے باوجود ایک گروہ صلح کے معاہدے پر قائم نہیں اور ظلم سے باز نہیں آ رہا, بس اس کے ظلم اور زیادتی کا راستہ روکنے کے لیے میدان عمل میں نکل آؤ, اور جو وسائل تمہارے پاس ہوں ان کو بروئے کار لاؤ, یہاں تک کہ ظالم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے اور حقدار کو اس کا حق مل جائے. تمہارا غیر جانبدار بن کر مظلوم کو پٹتے ہوئے دیکھنا اور بس دیکھتے رہنا جائز نہیں ہے. اگر تم امپارشل اور غیر جانبدار رہ کر غیر جانبداری جیسی روش اختیار کرو گے اور ظالم کا ظلم دیکھ دیکھ کر بھی اپنی خاموشی کی روش پر قائم رہو گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ظلم کو پنپنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دے رہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسی بزدلی کی اجازت نہیں دیتا. اس وقت قرآن مجید کا واضح اشارہ ہے وَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, کہ ظلم کے آگے چٹان بن جاؤ تاکہ معاشرے کا امن قائم رہے, تمہارے گھروں کا امن قائم رہے, تمہارے خاندانوں کا امن قائم رہے, تمہارے قبیلوں کو امن قائم رہے. ایک خاندان اگر دوسرے پر ظلم کر رہا ہو تو آگے بڑھو, ان میں مصالحت کرواؤ, اور اگر مصالحت کے بعد, صلح کے بعد بھی ایک فریق صلح کے معاہدے پر عمل نہیں کرتا اور دوسرے پر زیادتی کرتا ہے, تو پھر تمہارا فرض ہے کہ پھر تمام وسائل استعمال کر کے اس ظالم کو ظلم سے روکا جائے. اب اس ظالم کو زبردستی ظلم سے روکو, اور زبردستی روکنا یہ اس ظالم کے حق میں بھی اسلام کی ایک رحمت ہے. ظالم کو زبردستی اجتماعی طور پر ظلم سے روکنا یہ ظالم کے حق میں اٹ سیلف اسلام کی ایک رحمت ہے, تاکہ نہ وہ ظلم کرے نہ اس کی عاقبت خراب ہو, نہ وہ ظلم کرے نہ اس کی آخرت خراب ہو. ممکن ہے کہ چند لمحوں میں مشتعل ہو کر وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے نارے جہنم اس کا مقدر ہو جائے, اللہ کی رحمت سے دوری اس کا مقدر ہو جائے, اللہ کے کرم, اللہ کی رحمت اور فضل اور قرب سے دوری اس کا مقدر ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے بزور قوت اس ظالم کو ظلم سے روکنے کا حکم دیا ہے کہ کچھ بھی صحیح ہے تو تمہارا بھائی اس کو ظلم سے روکو، اگر ظلم سے نہیں رکے گا تو جہنم کی آگ اس کا مقدر بن جائے گی، اس کو یہ تمہارا بھائی ہے اگرچہ ظالم ہے لیکن ہے تو تمہارا بھائی، اس کو روکو، کچھ بھی صحیح ہے تو مومن، کچھ بھی صحیح ہے تو اللہ کا بندہ، وہ کچھ بھی صحیح ہے تو محبوب کا امتی، اگر یوں ہی وہ ظلم کے راستے پر چلتا رہا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رحمت سے دور ہو جائے گا، اور اس کو اس گرداب سے بچاؤ اور اس کو اللہ کے غضب سے بچاؤ، اس کے اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو، جس طرح آپریشن کرنے میں مریض کی دشمنی کا تصور کار فرما نہیں ہوتا، ایک معالج یا ڈاکٹر اگر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، نشتر چبوتا ہے، اس نشتر چبونے میں بھی اس کو اس کے اندر دشمنی کا تصور کار فرما نہیں ہوتا بلکہ مقصود اس کی جان بچانی ہوتی ہے، اور یہاں ظالم کو ظلم سے روکنے سے مقصود اس کا ایمان بچانا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کے قرب سے اور اس کی رحمت سے دور نہ ہو سکے، اس لیے آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کریں لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے، یہ ظالم کی مدد ہے کہ اس کو اللہ کے جہنم کی طرف جانے والے راستوں سے روک دیا جائے، اس لیے آپ کا فرماتا ہے کہ من رام ان کو من کرم فلی غیر بجدہی، کہ پس جو شخص تم میں دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، پس آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ کی قوت سے اس کو روکے، اور اگر فعلم یستطیع فبلسان ہی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے تو مذمت کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے، اتنی استقامت نہیں ہے، تو کم از کم دل کے اندر ظالم کو برا جانے، دل کے اندر اس ظلم کو برا جانے۔ حاضرین محترم، ان احکام کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر کسی انتشار کو گوارا نہیں کرتا، کسی افتراء کو گوارا نہیں کرتا، کسی اختلاف کو گوارا نہیں کرتا، یہ مخالفتیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی روش کو گوارا نہیں کرتا، یہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر کینے اور بغض و عداوت کے جذبات کو روش کو گوارا نہیں کرتا۔ حاضر محترم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ جب خالق کائنات کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، قرآن مجید کی آیہ کریمہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور جب اللہ ظلم نہیں کرتا تو خالق کائنات ایک ذرے کے برابر کسی بندے کی جانب سے کسی بندے پر ظلم کو بھی گوارا نہیں کرتا، انسان کے ظلم کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ دوسرے پر ظلم کرتا پھرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حنی کو ہما پر عامل بنا کر گورنر بنا کر مقرر کیا اور ان کو بھیجا اس طرف، تو ارشاد فرمایا یا حنی اضمم جناحک عن الناس واتق دعوت المظلوم فإن دعوت المظلوم مستجابۃ، فرمایا کہ یا حنی لوگوں پر سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، اور واتق دعوت المظلوم اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، فإن دعوت المظلوم مستجابۃ، کیونکہ ادھر مظلوم بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے ادھر رب کائنات کی رحمت آگے بڑھ کر اس کی دعا کو قبول کر لیتی ہے، اور ظالم کے راستے اس کے عبرتناک انجام کی طرف پہنچنے کے لیے اس پر کشادہ ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا اور رب کائنات کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ادھر مظلوم آہ برتا ہے ادھر رب کائنات کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، اور خالق کائنات مظلوم کی دعا کو ظالم کے حق میں، ظالم کے معاملے میں اللہ رب العزت مظلوم کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ خالق کائنات ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، کہ ایک ذرے کی مثل بھی اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کو ذرے کے برابر اس برائی کا بدلہ دیا جائے گا، فمن عفا پس جس نے معاف کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہوا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور سن لو ان اللہ انہ لا یحب الظالمین، اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس طرح آگے ارشاد ہے والا من انتصر بعد ظلم ہی فاولائک ما علیہم من سبیل، کہ جس نے اپنی مظلومی پر رد عمل کا مظاہرہ کیا، یا دوسرے الفاظ میں اپنی مظلومیت کا بدلہ لے لیا، اپنی مظلومیت پر رد عمل کا مظاہرہ کیا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس مظلوم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اس مظلوم پر کوئی مواخذہ نہیں، چونکہ اس پر ظلم ہوا ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں، اور انما سبیل علی الذین یظلمون الناس، مواخذہ تو ان کا ہوگا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ہم مظلوم کا مواخذہ نہیں کرتے، ہم تو ظالموں کے گریبان کو پکڑنے والے ہیں۔ حاضرین محترم، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ جو لوگ ویبغون فی الارض، جو لوگ زمین پر دنگا فساد کے مرتکب ہوتے ہیں اور ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، سرکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاضرین محترم، یہ ظلم کیا ہے؟ حاکم وقت کی کرسی پر بیٹھ کر رعایا کے حقوق ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ انصاف کا ترازو تھام کر، ہاتھ میں انصاف کا ترازو پکڑ کر انصاف نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ جانور رکھ کر اور ان کی خوراک کا بندوبست نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ نوکر رکھ کر انسانی سلوک نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ تاجر ہو کر اپنے کسٹمر کو لوٹنا بھی ظلم ہے۔ اور کسی کے حقوق کا پاسبان، محافظ اور نگران کہلا کر اس کے حقوق ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، اولاد کو فراہم نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ اور والدین کی خدمت، محبت اور ادب اور احترام میں کمی کرنا اور اس سے منہ موڑنا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو کو رسوا کرنا اور سر بازار اچھالنا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کا مال ناجائز طور پر حاصل کرنا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور آقا دو جائیں شاعت ماتے کہ یہ ظلم جو قوم دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، جو فرد دوسرے فرد پر ظلم کرتا ہے، جو گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کرتا ہے، جو خاندان دوسرے خاندان پر ظلم کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ ظلم قیامت کے روز اس کے لیے اندھیرے کا باعث بن جائے گا، اس کے لیے ظلمت کا باعث بن جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین، بالشت جسے پنجابی میں گٹھ کہا جاتا ہے، اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین ظلمن دبا لی اور ظلم سے حاصل کر لی، تو خالق کائنات قیامت کے روز اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا توک ڈالے گا اور اللہ پاک اس کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ظلمن کسی کو ایک چابک مارا، اور اللہ رب العزت قیامت کے روز مظلوم کو اس ایک چابک کا بدلہ بھی عطا کرے گا، اور اس وقت تک ظالم کو چھوڑا نہیں دیا جائے گا جب تک ایک چابک اس کے وجود پر مار نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح آقا دو جائیں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مقدمہ میں کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت تک اس پر غضب کرتا رہتا ہے جب تک وہ ظالم سے الگ نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اوس بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ظالم کو ظالم جانتے ہوئے بھی اس کی مدد کرتا ہے، آقا دو جائیں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نکل گیا ہے۔ حاضرین، یہ ظلم کی اتنی مذمت کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس سے معاشرے کا امن تباہ ہوتا، اس سے معاشرے کا سکون تباہ ہوتا، اس سے تباہیاں، بربادیاں اور ناہمواریاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو سب مل کر اس زیادتی کا سدے باب کرو، اس ظلم کے راستوں کو بند کرو۔ اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ حتی تفیہ الی امر اللہ، اس ظلم کا راستہ اس طرح بند کرو، ظالم کا اس طرح سدے باب کرو کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم یعنی امن کی طرف پلٹ آئے۔ اور لوگوں، تمہارا معاشرہ تو ایسا ہونا چاہیے، انما المؤمنون اخوة، کہ تم تو آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ ایک دوسرے پر عداوت میں کیوں مبتلا ہو گئے ہو؟ ایک دوسرے کی سرکشی اور بغاوت کی کیفیت میں کیوں مبتلا ہو گئے ہو؟ تمہارا معاشرہ اسلام کا معاشرہ، تمہارا معاشرہ، تمہارے جذبات اسلامی جذبات ہونے چاہیے۔ اور میں نے تم کا مسلمان بنایا، اور آقا فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یسلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں، واللہ 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 فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ خالق کائنات اس انسان کی مدد کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے اس کی، کہ جو اس کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب تک کوئی انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے، خالق کائنات اس عرصے کے دوران اس اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں، کونو عباد اللہ اخوانا، لوگو تم بھائی بھائی بن جاؤ، آپس کی نفرتیں ختم کر دو، آپس کے افتراق اور انتشار ختم کر دو۔ ایک حدیث پاک میں آقا دو جائیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پورے کرے گا، خالق کائنات قیامت کے روز اس کی حاجت روائی کرے گا۔ جو کسی مسلمان پر سے سختی دور کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس پر سے سختی دور کرے گا۔ اور جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، انسانیت کا احترام کرتے ہوئے اور امن اور چین اور سکون کے تقاضوں کو نبھاتا ہوا، جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس شخص کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور حاضرین محترم، اس طرح مسلم کی حدیث ہے. آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے لیے بھی جب تک دوسروں کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اسے خیانت کرے, نہ اسے جھوٹ بولے, نہ اسے رسوا اور ذلیل کرے. ہر مسلمان کی عزت, مال اور خون دوسرے پر حرام ہے. اور سن لو, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ اگر تم اپنے کسی دوسرے بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھ لو, تمہاری بربادی, تمہارے ایمان کی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کے لیے فقط تمہارا اتنا گناہ کافی ہے کہ تم اپنے کسی دوسرے بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھ لو اور خود کو اس کے مقابلے میں اعلیٰ تصور کرو. اللہ رب العزت کے محبوب اس امر کے, اس حدیث پاک کے ذریعے سے, اس سوچ سے بھی اپنے امتی کو روک رہے ہیں کہ خبردار خبردار میری امتی, ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات کو دوسرے کی عذاب سے اعلیٰ تصور نہ کرنا اور اپنی نگاہ کو نگاہ حقارت بنا کر کسی کے چہرے پر نہ ڈالنا. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی ناکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ ہو, ہمارا معاشرہ محبتوں کا معاشرہ ہو اور ہمارا معاشرہ حقوق کی ادائیگی کا معاشرہ بن سکے. اللہ رب العزت ہمارے آلپت کو کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
احمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. معزز خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی عظمت کے تصور کے حوالے سے سورۃ الحجرات میں بیان کیے گئے احکام اور الہی قواعد و ضوابط پر گفتگو ہو رہی ہے. خالق کائنات نے سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 11 میں ارشاد فرمایا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے اور کیا عجب ہے کہ وہ جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو ہنس رہے ہیں. ولا نساء من نساء, اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے, نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منہن, کیا عجب ہے کہ جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے خدا کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم, اور نہ ایک دوسرے کو عیب لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب, نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. ومن لم یتب, اور جو ان حرکتوں سے باز نہیں آتے, فاولئک هم الظالمون, پس وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے تین چیزوں سے ہمیں منع کیا. پہلی چیز, کسی کا مذاق اڑانا, استہزاء کرنا, کسی کی تضحیک کرنا, اور دوسری چیز,
کسی کو تانا دینا، تانا زنی کرنا، اور تیسری چیز کسی ایسے لقب یا نام سے پکارنا کہ جس سے دوسرے کی توہین ہوتی ہو اور وہ اسے برا مانتا ہو. ان حکام میں اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کو ان تمام باتوں سے سختی سے روکا جا رہا ہے کہ جن کے باعث انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے اور معاشرہ کا امن اور سکون تباہ و برباد ہوتا ہے. وہ باتیں کہ جن کی بنا پر محبت اور پیار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اس سلسلہ میں پہلا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، اور مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے، تضحیک اسی کی جاتی ہے کہ جس کی عزت و احترام دل کے اندر موجود نہ ہو. جب کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کی مذاق کے انداز میں، تضحیک کے انداز میں اس کی انسلٹ کرتا ہے اور اس کی توہین کر رہا ہوتا ہے، تو اس تمسخر کے ساتھ، اس مذاق کے ساتھ گویا وہ اس امر کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کی میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں. اور جب آپ کے دل میں اس کا احترام نہیں تو اس کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی عزت کرتا پھرے. جب کسی کی تضحیک کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، تو اس امر سے مذاق اڑانے والا خود اپنے لیے ایک فتنے کا دروازہ کھولتا، اور یہ فتنہ دنگا فساد، خون ریزی اور دشمنی کی صورت میں اس کے گلے پڑ جاتا ہے. اس دنیا کے اندر ڈو ریسپیکٹ اینڈ ہیو ریسپیکٹ کا سسٹم ہے، نظام ہے. کبھی قرآن مجید اسی نظام کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، محبت کے جذبات کا بدلہ محبت ہے، پیار کا بدلہ پیار ہے، خلوص کا بدلہ خلوص، اور عزت کا بدلہ عزت ہے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جزاء سیئات سیئات مثلها، اور برائی کا بدلہ برائی ہے، تضحیک کا بدلہ بھی تضحیک ہے، تمسخر کا بدلہ بھی تمسخر ہے، اور انسلٹ اور توہین کا بدلہ بھی انسلٹ ہے. جو شخص دوسروں کی تذلیل کرتا پھرے، ہر جگہ اور ہر مقام پر ان کو لتاڑتا پھرے، اور قدم قدم پر ان کی آبرو کی دھجیاں بکیرتا پھرے، اور اپنے لیے یہ توقع رکھے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے وہ کانٹے بو کر پھولوں کے اگنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو. اور حقیقت تو یہ ہے کہ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برو ید جو سے جو، کہ گندم سے گندم اگتی ہے، جو سے جو اگتے. کبھی کسی نے گندم بو کر جو حاصل نہیں کیے، کبھی جو بو کر انسان گندم حاصل نہیں کر سکتا. تو عزت کا بیج بو کر عزت کا پھل انسان پاتا ہے، اور جو ذلت کا بیج بوتا ہے اسے ذلت ہی کا پھل ملتا ہے. حاضرین محترم، یوں تو شریعت کے سارے احکام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو خرابی عورتوں میں نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اللہ پاک عورتوں کو علیحدہ خطاب کرتا، علیحدہ مخاطب بناتا ہے. یہاں بھی اللہ پاک نے عورتوں کو بالخصوص اس نزیبہ حرکت سے باز رہنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اے عورتوں، جن کو تم حقیر سمجھتی ہو اور ان کا مذاق اڑاتی ہو، اے عورتوں جن عورتوں کو تم حقیر سمجھتی ہو اور ان کا مذاق اڑاتی ہو، ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی شان تم سے زیادہ بلند ہو. جنہیں تم حقیر، اے لوگوں جنہیں تم حقیر سمجھ رہے ہو، ممکن ہے کہ خدا کے نزدیک وہی عزت والا ہو، وہی قابل قدر اور محترم ہو. ایسے قابل قدر اور محترم لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ میری نگاہ میں محترم ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں فطرت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. حاضرین محترم، حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صوركم، کہ خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، خدا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اسے کوئی غرض نہیں کوئی کتنا صاحب جمال ہے، اس لیے کہ وہ خود سب سے زیادہ حسین ہے. اسے کوئی غرض نہیں کہ کون کتنا بڑا مالدار ہے، اس لیے کہ وہ خود سب سے بڑا صاحب قوت ہے، وہ خود سب سے بڑا اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں ولکن ینظر الی قلوبکم، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ اعمالکم، اور خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. خدا کو تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اللہ کو تمہارے مال و دولت سے غرض نہیں. اور خبردار، کسی کی اگر صورت اچھی ہے اور دوسرے کی صورت خدا نے اتنی بہتر نہیں بنائی تو یہ تصور کرو کہ یہ صورت بالآخر بنائی ہوئی تو مولا کی ہے، تو اس کی انسلٹ کرنے اور توہین کا تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر تم زیادہ دولت مند ہو، زیادہ سرمایہ دار ہو، اور قدرت نے اپنے نظام کے تحت بوجوہ کسی اور پر سے دولت کے دروازے وقتی طور پر بند کر رکھے اور اس پر غربت مسلط ہے، تو تم اس دولت کے بلبوتے پر اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ غریب و مفلوک الحال تم سے زیادہ خدا کے نزدیک مقرب ہو. ولکن ینظر الی قلوبکم، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دروازوں پر بہت سے لوگ اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے تم اپنے دروازوں سے دھتکار دینا ضروری سمجھتے ہو، وہ تمہارے دروازوں پہ آتے ہیں، ان کے غبار آلود بال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، ظاہری حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی، شکستہ حالت ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو تم اس طرح کے لوگوں کو اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہو، ریجیکٹ کر دیتے ہو اور ان کو مسترد کر دیتے ہو، ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ لوگ، وہ غبار آلود لوگ، وہ بکھرے بکھرے والوں والے، وہ ظاہراً تباہان لوگ، اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کرنا اپنے ذمہ کرم پر لازم قرار دے دیتا، خالق کائنات ان کی قسم کو پورا کر فرما دیتا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ مروی ہے کہ ایک صحابی، ان کی پنڈلیاں، پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھ گیا بیٹھتے وقت، ان کی پنڈلیاں خاصی کمزور تھیں، باریک تھیں، پتلی تھیں، بعض نے وہ کمزور پنڈلیاں دیکھی اور ہنس پڑے. اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتضحکون من رقت ساقی، تم میرے اس صحابی کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو. آقا نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، حضور نے فرمایا کہ یہ وجود مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کہ یہ وجود جس پر تم ہنسے ہو قیامت کے روز میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا، احد پہاڑ سے بھی یہ شخص زیادہ وزنی ہوگا. حاضرین محترم، قرآن و سنت کا یہ پیغام ہے کہ مت کسی کا مذاق اڑاؤ اور مت کسی کی تضحیک کرو، اس لیے کہ ساری مخلوق اس خدا کی بنائی ہوئی ہے. اگر ہم انسان کا مذاق اڑاتے ہیں، انسان کی تضحیک کرتے ہیں، تو معاذ اللہ ہم بالواسطہ خدا کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم بالواسطہ خدا کے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس بری عادت اور برے عمل سے محفوظ فرمائے. آگے ارشاد میں ولا تلمزوا انفسکم، اور خبردار اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. اس میں اللہ پاک نے لمز کا لفظ استعمال کیا، اور لمز کے بارے میں امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اللمز و تتبع المعابات، معاب، اللمز و تتبع المعاب، فرماتے ہیں کہ کسی کی کمزوریوں اور عیوب کا کھوج لگاتے رہنا یہ لمز کہلاتا. اور ہر آدمی میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ الانسان مرکب من خطا و نسیان، کہ انسان خطا اور نسیان یعنی بھول چوک، خطا غلطی اور بھول چوک کا مرکب ہے، کمبینیشن ہے، بھول اور چوک انسان کی فطرت کے اندر داخل کی گئی. تو اگر کوئی شخص اس کی کسی خامی کا برملا اظہار کر دیتا ہے اور اس کے عیبوں کی کھوج میں لگا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص جس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا رنج میں مبتلا ہونا اور اس کا پریشانی میں مبتلا ہو جانا یہ ایک فطری امر ہے، اور قرآن حکیم اس امر کی اجازت نہیں دیتا. اب قرآن کا اسلوب اور قرآن کا میتھڈ یہ ملاحظہ ہو کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو، بلکہ یہاں فرمایا کہ تم اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو. مقصد یہ ہے، اس کے دو حکمتیں ہیں، کہ اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو. اب عیب جوئی تو انسان اپنے دوسرے بھائی کی کر رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کی نہیں اپنی عیب جوئی کر رہے ہو. اس کی دو حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ جس کی برائیاں کرتے تم تھکتے نہیں ہو، وہ کوئی غیر تو نہیں، وہ تمہارا اپنا بھائی ہی تو ہے. اس کی بدنامی تمہاری بدنامی اور اس کی برائیوں کا اچھالا جانا اسی طرح ہے کہ گویا تمہاری اپنی برائیاں جو ہیں ان کو اچھالا جا رہا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی بد عزتی, کسی کی بے عزتی, یہ تمہاری اپنی بے عزتی ہے. اپنی زبان تم چلاتے ہو کسی کے, یعنی پگڑی اچھال دیتے ہو, کسی کی عزت و آبرو خود کو خاک میں ملا دیتے ہو, تو یہ اس کی عزت نہیں گئی, یہ تمہاری عزت گئی ہے. اس لیے کہ وہ جو ذلیل کیا جا رہا ہے آخر تمہارا بھائی ہی تو ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم اس کے عیب بیان کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تمہارے بخیے اجھیڑے گا. تم اس کی عیب جوئی کرو گے تو وہ تمہارے عیب اور نقائص ڈھونڈے گا اور تمہارے عیب اچھالے گا. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنی آبرو چاہتے ہو تو دوسروں کی آبرو کا خیال کرو. جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے اور اچھالتا رہتا ہے, گویا وہ شخص اس کو بعد میں ذلیل کرتا ہے, اپنے آپ کو پہلے رسوا کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنے بھائی کو رسوا کر رہا ہے اور بھائی کی رسوائی اس کی اپنی رسوائی, اور دوسری یہ کہ جب وہ کسی کو رسوا کرتا ہے تو ظاہر ہے اب رد عمل کے طور پر ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. رد عمل کے طور پر پھر وہ بھی اس کو رسوا کرتا ہے, وہ بھی اس کو ذلیل کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خبردار تم اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو. اسی طرح آگے فرمایا ولا تنابزو بالالقاب, کہ خبردار کسی کو برے لقب سے, برے نام سے مت یاد کیا کرو. اور برے لقب سے مراد وہ لقب اور وہ نام ہے کہ جو ایک شخص ناپسند کرتا ہو اپنے لیے. یہی وجہ ہے کہ کسی اندھے کو بھی اندھا کہنا جائز نہیں ہے, کسی لنگڑے کو بھی او لنگڑے کہہ کر مخاطب کرنا جائز نہیں ہے, کسی نابینا کو او نبینے کہہ کر مخاطب کرنا جائز نہیں ہے, اور جس کے سر کے بال نہ ہو اس کو او گنجے کہہ کر مخاطب کرنا یہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. حاضرین محترم, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ولا تنابزو بالالقاب سے مرادی ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو اور اس برے عمل سے پھر وہ تائب ہو گیا, توبہ کر لی, اور اس توبہ کے بعد اس برے عمل کو ترک کر دینے کے بعد پھر اسے انسان برے لقب سے پکارے اور اسے اس کے سابقہ گناہ سے اس کو یاد کرے اور اس کی طرف اشارہ کرے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ کسی عمل کی وجہ سے وہ چوری میں مبتلا ہو گیا, اب وہ چوری کی عادت ترک کر چکا ہے, توبہ کر چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب وہ توبہ کرنے کے بعد اب کوئی شخص اس کو یہ کہہ کر نہیں خطاب کر سکتا او چور, کیونکہ وہ شخص اپنے اس عمل سے توبہ کر چکا. اسی طرح کوئی شخص ہے وہ شراب پیتا تھا, اب توبہ کر چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. اس لیے اللہ پاک کا وعدہ, جو شخص, جو بندہ گناہگار زندگی کے جس حصے میں بھی میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے میں توبہ قبول کرتا ہوں. اب اللہ پاک تو توبہ قبول کر چکا, اور خالق کائنات کا وہ بندہ, وہ گنہگار بندہ جس نے شراب پینا ترک کر دیا, اب یہ امر حرام ہے چونکہ وہ توبہ کر چکا ہے, اب اس کو شراب بھی کہہ کر نہیں پکارا جاتا. اور اگر اس کو کوئی شخص شراب سے اس توبہ کرنے کے باوجود کوئی اور شرابی کہہ کر پکارتا ہے, یا چوری سے توبہ کرنے کے باوجود او چور کہہ کر پکارتا ہے, یا زنا سے توبہ کرنے کے باوجود او زانی او بدکار کہہ کر پکارتا ہے, تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار یہ عمل تمہارا, میں اپنے قرآن کی زبان سے یہ عمل تمہارا حرام قرار دے رہا ہوں. ولا تنابزو بالالقاب, اس لیے کہ وہ بندہ تو میرے حضور توبہ کر چکا ہے. اور حاضرین محترم, ایک اور حدیث پاک سرور کائنات ارشاد فرماتی ہیں, یہ قرطبی کی حدیث, امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کیا. آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر شرم دلائے کہ جس سے اس نے توبہ کر لی, وہ گناہ چھوڑ چکا ہے, توبہ کر چکا ہے, اللہ کے حضور اس کا فرما بردار نیک بندہ ہونے کا وعدہ کر چکا ہے, شراب پیتا تھا توبہ کر لی, چوری کرتا تھا توبہ کر لی, اور برائی میں مبتلا تھا توبہ کر لی, اب اس کی توبہ کے بعد اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی اس کو اسی نام سے پکارتا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, اگر شراب سے توبہ کرنے کے بعد کوئی شخص اس کو شرابی کہہ کر پکارتا ہے چونکہ وہ شراب سے توبہ کر چکا, اب اس توبہ کے بعد بھی اگر کوئی اس کو شرابی کہہ کر پکارتا ہے, اس توبہ کے بعد بھی اگر اس کو چور کہہ کر پکارتا ہے, تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پکارنے والا اور اس توبہ کرنے والے کو چور کہنے والا, اس کو شرابی کہنے والا, آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ پاک اس کہنے والے کو اس گناہ میں مبتلا نہیں کر دے گا. خالق کائنات اس شخص کو اس وقت تک مارے گا نہیں جب تک چور کہنے والے کے کی اپنی عادت کے اندر چوری کی عادت شامل نہیں کر دے گا. جب تک خالق کائنات کسی کو شرابی کا تانا دینے والے کی اپنی زندگی میں شراب داخل نہیں کر دے گا سزا کے طور پر, اور دنیا و آخرت میں جب تک خدا اس کو رسوا نہیں کرتا, اللہ رب العزت اس کے جسم سے اندر اس کی روح نکلنے کا حکم نہیں دیتا. حاضرین محترم, یہ وہ امور ہیں خالق کائنات نے جن کا ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بار بار ان امور کی طرف متوجہ کیا. خالق کائنات ہمیں اس نظام کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ نظام کہ جو جن پر انسانی عظمت اور انسانی تصور کی بنیادیں ہیں. خالق کائنات ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین، یہ وہ تصور تھے کہ جن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ جو حقوق العباد کی بنیاد ہوتے ہیں، اگر ان تصورات کو انسان سمجھ لے اچھی طرح تو پھر آگے حقوق العباد کی ادائیگی، حقوق کو سمجھنا، پھر ان کو ادا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے ان تصورات پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور آئندہ درس قرآن میں انشاءاللہ ہم اللہ کے نزدیک انسانی عظمت کے جو معیار ہیں اگلی آیہ کریمہ میں ہم انشاءاللہ ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ حقوق العباد پر گفتگو کا آغاز کر دیں گے. اس میں میاں بیوی کے حقوق بھی ہیں، اس میں والدین کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں، بہت سارے یعنی مخلوقات کے حقوق ہیں اس میں. اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیم.